أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نظر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سيد الساجدين عليه الصلاة والسلام: وأعطينا ستا وفضلنا بسبعين، وأعطينا العلم والحلم والسماحة والشجاعة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن من النبي المختار ومن الصديق ومن الطيار ومن أسد الله وأسد رسوله ومن سبط هذه الأمة ومن مهدي هذه الأمة. صلى الله عليه وسلم. امام سجاد علیہ السلام کے دربار یزید میں ہونے والے خطبے سے متعلق مجھے چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. وہ خطبہ جب خود یزید نے جناب زینب کبریٰ خطبہ دیا، جس سے متعلق میں الغدیر میں عرض کر چکا ہوں، اور مجھے کافی چہرے وہیں سے یعنی جو مسلسل سنتے رہے ہیں اس لیے میں دوہرا بھی نہیں سکتا نظر آ رہے ہیں حضرات، جہاں پہ جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا، وہ یزید جو نہیں چاہتا تھا کہ کلام سنے، وہ یزید جو نہیں چاہتا تھا کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کوئی کلام کریں، اور جناب سید سجاد پہ ممانعت تھی کہ وہ خطبہ دیں یا لوگوں سے خطاب کریں. حضرت، اس دربار میں جہاں پابندی تھی قیدیوں پہ کلام کرنے کی، خصوصاً اہل بیت علیہ السلام پہ پابندی تھی کہ یہ بولیں، وہاں پہلے خود جناب زینب کبریٰ ایک مرتبہ خطبہ دیتی ہیں، اور یہ خود سے باقاعدہ پوری بحث ہے کہ آیا نامحرموں کے سامنے اس طرح سے کلام کرنا درست ہے. تو جب خود ایک ایران میں بھی ایک بحث چلی تھی، جب خواتین آ کے شعار دیا کرتی تھیں، جو خوین نے یہ جملہ کہا تھا کہ یاد رکھو، مظلوم اگر خواتین ہوں تو ان کا ظالم کے سامنے آواز بلند کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ عبادت ہے. اگر عبادت نہ ہوتا تو سید سجاد اپنی پھپھی کو روک دیتے، لیکن وہ عالمہ غیر معلمہ تھیں اور یہ سید سجاد تھے. تو وہاں پہ اس بیوی نے خطبہ دیا جہاں پہ امام پہ پابندی ہے. مجھے صرف جملہ دہرانا ہوگا، معذرت کرتا ہوں افراد کے ساتھ جو پہلے سن چکے ہیں الغدیر میں، مجھے بات کو آگے بڑھانا وہیں سے رب دینا ضروری تھا میرے لیے. حضرات، جہاں پہ سید سجاد پہ پابندی ہے کلام نہیں کر سکتے، جناب زینب کبریٰ نے ان مقامات پہ خطبے دیے ہیں جہاں پہ خود امام پہ پابندی تھی، دربار ابن زیاد میں، جہاں مجمع دیکھا وہاں پہ فوراً بیبی نے تعارف کروا جملہ کہا یاد رکھو میں باغی کی نہیں نواسا رسول کی بہن ہوں. تعارف کروایا بھائی کا، متعدد مقامات پہ تعارف کروایا. اور ایک مرتبہ جب دربار یزید میں پابندی تھی اور امام علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام نے جملہ کہا ہے، کہتے ہیں کہ میں کبھی نہیں بھول سکتا وہ جو ظلم ہم پہ کیا گیا، جہاں پہ غلاموں کو بٹھایا جاتا تھا، جس انداز سے غلاموں کو بٹھایا جاتا تھا وہاں بٹھایا گیا، اور میں اور میرے بابا بیٹھے تھے. امام کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، مرد ہے اس کے باوجود بھی بولنے کی، کیوں؟ کیونکہ قیدی ہیں. اس مقام پہ جہاں ایک مرد نہیں بول سکتا، جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ اے یزید کد قیدک وسع سائیک وناسب جہدک، اے یزید تو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی، جو تو کوشش کرنا چاہتا ہے کر لے، ہیلا مکرو فریب جتنا تیرے میں طاقت ہے لڑا لے. یاد رکھ واللہ بھی قسم کھا کے کہتی ہوں اس دربار کے اندر، لا یمحو ذکرنا اہل البیت، ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. حضرات وہ بی بی جہاں پہ دیکھیں دربار دربار یزید ہے، ماحول تمام دشمنان اہل بیت کا ہے، اس مقام پہ بی بی اس طرح سے خطبہ دیتی ہیں، اور خطبہ دینے کے بعد وہاں پہ ہم تو ثنا کرتی ہیں، تعارف کرواتی ہیں کون ہیں، اور آخر میں کہتی ہیں کہ سید سجاد اب آپ بلند ہو جائیے، آپ کھڑے ہو جائیے اور خطبہ دیجئے. یزید ایک مرتبہ کہتا ہے بٹھا دو اس قیدی کو، خبردار کسی نے کلام کیا، یہ میرا دربار ہے. ایک مرتبہ بیویوں کو بھیج دیا جاتا ہے کہ ان کو لے جایا جائے، بعض مقامات پہ جملے آئے ہیں کہ ان کو لے جاؤ قید خانے میں رکھو، اس قیدی کو بٹھاؤ تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ کس کو میں نے قیدی بنایا ہے. سید سجاد بہت وجیہ، بہت ہی بلند قامت انسان، ایک امام، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ تماشا دکھانا چاہتا تھا، امام علیہ السلام کو تماشا بنانا چاہتا تھا، لیکن خداوند متعال کو ضد تھی کہ حق جھکنے نہ پائے. اس مقام پہ جہاں امام علیہ السلام کو وہ سمجھتا ہے کہ الیاذ باللہ میں ذلیل خال کر دوں گا، اس نے نہ جانے کس انداز سے کیا کلام کیا، خطبہ دیا، اپنا خطبہ جیسے ہی تمام ہوا امام سجاد نے کہا کہ اے یزید مجھے بھی اجازت دے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہا آپ کو اجازت نہیں ہے. امام نے جان بوجھ کے یزید کو مخاطب کیا تھا، چاہتے تو فوراً خطبہ شروع کر سکتے تھے. اور ایک مرتبہ کہا کہ حاضل اعود، میں بھی اس، یعنی کا ممبر کا اعود، اس میں بھی اس پہ چڑھنا چاہتا ہوں اور جہاں پہ بلند مقام پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینا چاہتا ہوں. امام بتانا چاہتے تھے جہاں پہ اہل بیت کے حق میں بات نہ کی جائے وہ ممبر نہیں رہتا، جہاں اہل بیت علیہ السلام کے خلاف بات کی جائے وہ صرف ایک اعود ہے، وہ سیڑھیاں ہیں، وہ ممبر نہیں ہے. ممبر اسے کہا جاتا ہے جہاں پیغمبر اسلام بیٹھا کرتے تھے. امام نے فوراً کہا اعود میں ان سیڑھیوں پہ چڑھنا چاہتا ہوں. کہا کہ نہیں آپ کو اجازت نہیں. لیکن ایک مرتبہ پورا مجمع جو مخالفین کا مجمع تھا کہ یزید یہ قیدی ہے یہ کیا کر لے گا، بولنے دے اسے. حضرت یہ اجازت لینا بتا رہا تھا کہ امام دوسروں کو چاہتے تھے کہ یزید کو ذلیل و خوار کریں. کہا کہ یاد رکھ تو ہمیں ذلیل و خوار نہیں کر سکتا، وہی مجمع جس کو تو نے بلایا تھا اپنی حمایت کے لیے وہ تیری میں میری حمایت میں بولے گا. اس مجمع نے امام سے کہا کہ یزید ان کو بولنے دے، یہ قیدی ہے کہ کیا کہے گا. کہا کہ تم نہیں جانتے، انہم ذک العلم ذکا، ان کو یہ وہ شخصیات ہیں جن کو ان کے شیر میں ان کے دودھ میں علم پلایا گیا ہے، اگر اسے بولنے دیا تو پھر یہ جب بولے گا پھر ہم جیسے تمام افراد خاموش ہو جائیں گے. تھا دشمن لیکن جانتا تھا اگر انہیں اجازت دی گئی تو یہ وارث نہج البلاغہ ہے، یہ علی کے علم و فضل کا مالک ہے، یہ وارث ممبر سلونی ہے. امام نے خطبہ دیا اور اس کے اندر شروع یہیں سے کیا. اب امام کو تعارف کروانا تھا. حضرت یہ سنوے نے پہلے دو جملے لیے ہیں، امام نے سارے پنجتن کا تعارف کروایا ہے، رسول خدا کا تعارف کیا، کس نبی کے ماننے والے، علی مرتضیٰ کا، جناب سیدہ کا، جناب امام حسن حسین کا، اس انداز سے کہا دربار یزید ہے. امام کہتے ہیں انا ابن مکہ و منا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں اس نبی کا بیٹا ہوں جس سے بہتر حج کسی نے نہیں کیا، جس سے بہتر تلبیہ کسی نے نہیں پڑھی. امام نے پورا تعارف کروایا لیکن پہلے دو جملے. حضرت میرا عنوان ہے، توجہ ہے میرے ساتھ امام حضرات کی، اللہم صلی علی محمد والے محمد. حضرت رحمت کریں گے ادھر کے لوگ تھوڑا آگے آ جائیں اور تھوڑا سا آپ لوگ اپنے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہو جائیں، میرے دائیں طرف ہو جائیں. صلاح پڑھیں گے اونچی آواز سے، محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد. وعجل فرج، مجھے اندازہ ہے کہ 10-15 منٹ بعد پھر وہاں سے ایک اشارہ آ جائے گا کہ اس مجلس جب ڈسٹرب ہو جاتی ہے پوری. صلاح پڑھیں گے محمد والے محمد پہ، محمد والے محمد وعجل فرج. اس سے بہتر انداز سے صلوات کی سمجھ کریں، اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرج. امام علیہ السلام تعارف کرواتے ہیں، کہا کہ اے لوگو ہم کون ہیں، ہمیں خداوند متعال نے 6 چیزیں عطا کی ہیں. اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. لوگو اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں اور 7 چیزوں میں خدا نے ہمیں فضیلت عطا کی ہے. حضرات اپنے ذہن میں سما بنائیں گے، دربار دربار یزید ہے، وہاں پہ امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں اور امام خود یزید سے مخاطب ہے، یزید خدا نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، اگر ہمیں عطا کی ہیں تو پھر تجھے عطا نہیں کی. پہلی چیز امام گنواتے ہیں، کہا کہ اعطینا العلم والحلم، خدا نے علم ہمیں دیا ہے، حلم ہمیں دیا ہے، بردباری ہمیں دی ہے. حضرات جب امام کہہ رہے ہیں کہ سے یزید سے اور مجمع یزیدیوں کا ہے، اس میں کہتے ہیں خدا نے علم ہمیں عطا کیا ہے. یزید اپنے انداز سے گفتگو کرنا اور ہوتا ہے، علم اور ہوتا ہے. یزید یہ تیرا مجمع ہوگا لیکن خدا نے علم ہمیں عطا کیا ہے. والحلم بردباری خدا نے ہمیں عطا کی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں والسماحتہ بزرگواری خدا نے ہمیں عطا کی ہے. حضرات جتنا بھی میں اس کو کوشش کروں گا ترجمہ کرنے کی، اردو محدود ہے. سماحت بزرگواری کو کہا جاتا ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں بزرگواری، بعض لوگ کہتے ہیں یعنی بزرگ تشریف لا رہے ہیں، محترم انداز ہے، کسی محترم کو کہا جاتا ہے سماحت یعنی بزرگ. امام علیہ السلام کہتے ہیں یزید تخت پہ بیٹھ جانے سے بزرگی نہیں آتی، یزید بڑھاپے سے بزرگی نہیں آتی. کوئی 23 برس کا قیدی ہے، زنجیروں میں ہے، لیکن بزرگواری اسی کے ساتھ ہے. یزید خدا نے بزرگواری سماحت ہمیں عطا کی ہے. اب یزید یہ مت سوچ تیرے سر پہ تاج ہے اور میں قیدی کھڑا ہوں، لیکن اگر پوچھنا چاہے اس مجمع سے کوئی تیرا احترام نہیں کرے گا لیکن سارے اس قیدی کا احترام کریں گے. حضرات کوئی بعض اوقات انسان یہ مت سوچئے گا، کوئی انسان بالکل سادہ لباس میں آئے گا، اس کے سر پہ تاج نہیں ہوگا، اس کے جسم پہ قیمتی لباس نہیں ہوگا، سادہ ہوگا لیکن بزرگواری اسی کے ساتھ ہوگی. جب امام کلام کر رہے ہیں تو یہ تمام ائمہ علیہ السلام کے ماننے والے نہیں ہیں بلکہ مخالفین ہیں. اب ان کے درمیان میں یہ کہنا کہ مت دیکھو کہ یہ لباس کس قسم کا ہے، لباس پھٹا ہوا ہے، سر پہ جلا ہوا امامہ تھا امام علیہ السلام کے، اس میں آگ لگ چکی تھی، ایک مرتبہ جلا ہوا امامہ، اب لباس بہت کہنا ہے، لباس دریدہ ہے، لباس پرانا ہے، امام کے ہاتھوں میں زنجیرے، گلے میں تو گردن جھکی ہوئی ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اب انسان دیکھنے میں الیعاذ باللہ مجرم کا لباس پہنا رکھا ہے امام علیہ السلام کے ہاتھوں میں، جیسے قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے. لیکن امام کہتے ہیں کہا کہ لیکن خدا نے بزرگواری ہمیں دی ہے، یزید اس بہترین لباس پہننے سے بزرگواری نہیں آتی. امام علیہ السلام کہتے ہیں بزرگواری ہمارے پاس ہے. حضرات تمام مجمع دیکھ کے کہتا ہے واقعی یہ جو قیدی بول رہا ہے بزرگواری اسی کے پاس ہے. یہ گواہی الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اسے کہا جاتا ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیتا ہو. پھر اس کے بعد امام نے کہا والفصاحت، اور خدا نے فصاحت ہمیں عطا کی ہے، فصاحت و بلاغت خدا نے ہمیں عطا کی ہے. اور یزید کے متعلق مشہور ہے کہ بہترین شاعر تھا. اس کے باوجود امام نے کہا یاد رکھ اپنا مجمع ہو، سکون کا عالم ہو، لکھا ہوا کلام پڑھنا، کیونکہ اس نے شراب پی رکھی تو اپنا کلام سنا رہا تھا. امام نے کہا اپنا کلام اپنے مجمع میں سنانا یہ فصاحت نہیں ہے، قیدی ہوتے ہوئے ایسا خطبہ دینا کہ سارا مجمع میرا مرعوب ہو جائے، کہا یہ ہے فصاحت. اس کے بعد امام نے کہا کہ یزید، اس کے بعد خدا نے شجاعت ہمیں عطا کی ہے. یزید 500 تلواروں کے ساتھ مجمع کو کھڑا رکھنے کے بعد اپنے لشکر کے سامنے دوسروں پہ روب بٹھانا یہ شجاعت نہیں ہے. یزید دشمن کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا یہ شجاعت ہے. یہ امام علیہ السلام کس انداز سے خطبہ دے رہے ہیں. والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور یزید مومنوں کے دلوں میں محبت خدا نے ہمیں عطا کی ہے. یزید جسموں پہ راج کرنا اور ہے، روحوں پہ تاج اور راج کرنا اور چیز ہے. یزید تو جسموں پہ راج کرتا ہے، ہم دلوں پہ راج کرتے ہیں. یہ امام سجاد علیہ السلام کہہ رہے ہیں یزید کے دربار میں. والمحبت فی قلوب المؤمن، مومنوں کے دلوں میں محبت خدا نے ہمیں عطا کی ہے. یزید، اور میں نے ہمیشہ کہا، پہلے بھی کہا، رات بدھارن کہا تھا، دہراؤں گا، حضرات یہی بات یاد رکھیے گا، وہاں جہاں بنو امیہ نے طویل مدت سب سے پہلی اپنی حکومت قائم کی، جہاں پہ جائیں گے تو لکھا جائے گا یہ وہ ملک ہے جس کو بنو امیہ نے اسلام میں داخل کیا تھا. حتیٰ ہمارے بہت سے سنی بھائی ہمیشہ کہتے ہیں کہ نہیں، معاویہ کو برا نہیں کہہ سکتے، فاتح قسطنطنیہ اور شام ہے، اس کو برا نہیں کہہ سکتے. حضرات وہی ملک جس کو کہتے بنو امیہ کا فخر تھا، یہ شام ہمارا ہے، ہم نے اسے فتح کیا. حضرات آج جب شام میں جائیں گے کہیں نہ معاویہ کا نام ملے گا نہ یزید کا، جائیں گے تو ملے گا سیدہ زینب ویلکمز یو، جائیں گے تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جائیں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ وہ بی بی جسے قیدی بنا کے لایا گیا تھا، جس کا یہاں صرف روزہ بنا، جس نے حکومت نہیں کی تھی، آج اگر حکومت ہے تو اسی سیدہ زینب کی ہے. حضرات وہی سیدہ سجاد جس حسین کے نام پہ پابندی تھی، جس کے سر کو نیزے پہ لایا گیا تھا، آج آپ کو حسین حسین ہوتا نظر آئے گا لیکن معاویہ کا اور اس کی نسل کا کوئی ماننے والا نہیں ہے، یزید کا کوئی پکارنے والا نہیں، بنو امیہ کا کوئی ماننے والا نہیں. حضرات اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں وہ فضلنا بأن منا نبی المختار، ہم میں نبی مختار ہے، ومنا الصدیق یعنی امیر المؤمنین، صدیق ہم میں سے ہے. ومنا منت تیار، جناب جعفر تیار ہم میں سے ہیں، منا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر یعنی جناب حمزہ ہم میں سے ہیں، منا سبتا حاضر الامہ، سبتین یعنی حسن حسین ہم میں سے ہیں، ومنا مہدی حاضر الامہ، اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. حضرات ایک یہ خطبہ ہے امام سجاد کا، ایک خط ہے نہج البلاغہ میں جا کے دیکھیں گے اگر آپ، سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا ہے، ایک ہوتا ہے میرا اور آپ کا کسی کلام کو پسند کرنا، ایک وہ جو جامع نہج البلاغہ، حضرت آواز آ رہی ہے نا سب کو، ایک وہ ہے جو جامع نہج البلاغہ جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا ہے، اور وہ بھی کس پہ، نہج البلاغہ یعنی ان کا معیار بلاغت تھی، اور وہ بھی جو کلام انہیں ملا، جو کلام انہیں ملا انہوں نے جمع کیا نہج البلاغہ کے نام سے، سید رضی نے، اس میں خطبے ہیں، خطوط ہیں، اور آخر میں کلمات اقتصار، جو خط ہیں 79-80 سے ایک کم خط اس میں موجود ہیں. سید رضی نے کہا ان خطوط میں جو سب سے میرا پسندیدہ، میرا فیوریٹ خط ہے، وہ سنانا چاہتا، سنیں گے حضرات؟ سید رضی کا، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، جو خط خود سید رضی کہتے ہیں یہ خط سب سے میرا پسندیدہ، سب سے خط سید رضی فرماتے ہیں میرا سب سے پسندیدہ خط یہ خط ہے. وہ کون سا خط ہے؟ جہاں پہ امیر شام نے امیر ان کا خط لکھا ہے اور اس کے جواب میں مولانا نے یہ خط لکھا ہے. وہ خط وہاں پہ نہیں ہے لیکن اس میں اس نے تقریباً یہ مضمون لکھا تھا. اگر آپ شروع دیکھیں گے نا جو بلاغہ کی شرح دیکھیں گے نا، کامنٹریز دیکھیں گے، وہاں ملے گا آپ کو کہ اس نے لکھا تھا یا علی کیا ضرورت ہے جنگ کرنے کی، ہم اور آپ ملتے جلتے خاندانوں سے ایک ہی خاندان سے ہیں، تو آپ اور میں ہم یہ صلح کر لیتے ہیں، مسلمانوں کو لڑوانے کی ضرورت نہیں ہے، جنگ کو بھول جائیے. اس طرح کا خط لکھا اس مضمون کا، اور ہمارے خاندان ایک سے. بھئی یہ خط لکھنا تھا، یہ مضمون تھا، اس کے بعد امیر المومنین نے خط لکھا ہے، وہ خط ہے سید رضی کا سب سے پسندیدہ خط. حضرات میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ جناب میں نے چھوڑا نہیں ہے، جناب سید سجاد کا خطبہ ذہن میں رہے، دادا اور پوتے میں دونوں کا نام علی ہے، وہی انداز جو پہلے امام نے اپنایا تھا معاویہ کے لیے، اس کے بیٹے یزید کے لیے، وہی سید سجاد نے خطبے میں کہا ہے. حضرت یہ ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، کلونا محمد، اللہم صل علی محمد وعلى محمد. حضرت یہاں پہ دیکھیے گا جس طرح سے امیر المومنین میں، یہ کبریت الاحمر، ابھی میں جو کتاب دیکھ رہا ہوں اللہ برجندی کی کتاب ہے، کبریت الاحمر فی شرائط الممبر، کبریت الاحمر یعنی کبری بہرحال یعنی چراغ، سرخ چراغ، سرخ روشنی، فی شرائط الممبر کتاب کا نام ہے، اللہ برجندی کی، اور بہترین کتاب ہے، 1000 صفحے پہ. اس میں سے میں نے جو حدیث دیکھی یہ اس میں سے حدیث موجود ہے، بحار الانوار کا اور بہت سی کتابوں کا حوالہ، کہ اول بھی محمد، اوسط بھی، آخر بھی، سنی سنائی حدیث ہے، لیکن انہوں نے متعدد حوالے دیے کہ ہماری کس اس کتاب میں ہے، اس کی شروع کیا، اس کی تفسیر کیا، بہت ضروری حدیث ہے. حضرت آئیں، امیر المومنین نے اس کے بعد خط کا جواب لکھا، کہا اس معاویہ کے نام جو ہمارے سے مقابلہ کرتا ہے، اور کیونکہ مولا کے الفاظ ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، ولا نہ کہتا، جس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، کہا کہ معاویہ تو اپنا ہم سے مقابلہ کرتا ہے. اس کے بعد مولا جواب لکھتے ہیں، کہا من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ ہیں جن کے خاندان سے نبی ہے، تم وہ ہو جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا. یہ مولا نے خط لکھا اس کو، کہا منا سیدۃ النساء عالمین، ہم وہ ہیں جن کے خاندان سے سیدۃ النساء عالمین ہے، ومنکم حمالۃ الحطب، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کی پھپھی کے متعلق نازل ہوئی جو کہ ابو لہب کی بیوی تھی. کہا کہ تو اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ کرتا ہے. اس کے بعد امام نے کہا، کہا کہ منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم میں جوانان جنت کے سردار، ومنکم صبیت النار، اور تم میں جہنم کے بچے. یہ الفاظ بڑے عجیب و غریب ہیں امیر المومنین کے. حضرات یہ جا کے نہج البلاغہ خطبہ خط دیکھیے گا، مولا امیر المومنین لکھ رہے ہیں، مولا کو نہ جانے کس بات پہ اتنا جلال ہے، تعارف کروانا چاہتے ہیں ہم کس خاندان سے ہیں. صبیت النار جب علماء نے کسی تفسیر لکھی ہے کہ جہنم کے بچے، تو انہوں نے کہا کہ یہ یزید کی طرف اشارہ ہے کہ تیرے گھر میں جو بچہ پل رہا ہے وہ جہنم کا کیڑا ہے، اور تو اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے حسن حسین سے یزید کا مقابلہ کرتا ہے. حضرات اب جب تک آپ اندازہ نہیں لگائیں گے، میں آپ کے سامنے صرف الفاظ پیش کر رہا ہوں، مولا کا انداز نہیں پیش کر رہا، مولا نے کس انداز سے اس کو کہا ہوگا، کس انداز سے لکھا ہوگا. حضرات اب یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو امیر المومنین کی ولایت کی معرفت رکھتے ہیں. حضرات بہت ہی گہرے جملے، خود مجھے بھی ادراک نہیں ہے، میں صرف اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں مولا نے کیا لکھا، کس انداز سے لکھا ہوگا. مولا نے اس کے بعد کہا، کہا کہ معاویہ خبردار، تو نے اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ کیا. کہا اس کے بعد بڑے الفاظ لکھتے ہیں مولا، پھر کہتے ہیں کہ یاد رکھ من اسد اللہ الغالب، ہم نے اللہ کا شیر جناب حمزہ کی طرف اشارہ کیا، ومنکم اسد اللہ الحلاف، اور تیرا چچا جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. اللہ عجیب و غریب انداز ہے مولا کا، جتنا آپ اس پہ غور کریں گے آپ کو مولا کے مقام کا اتنا اندازہ ہوگا. کہ ہم نے اللہ کا شیر یعنی شجاعت کی طرف اشارہ ہے، اور تم نے جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر، بس تھوڑی گہرائی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اور اگر تو یہ جو مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ ہم صلح کر لیں، اگر مسلمانوں کے مرنے پہ تجھے اتنا ہی زیادہ درد ہے تو اے معاویہ میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، اپنے لشکر کو چھوڑ دے. میں اپنے لشکر کو چھوڑ دیتا ہوں، ادھر سے تو تلوار لے کے آ جا، ادھر سے میں آ جاتا ہوں. بڑا جی مغرب انداز ہے میرے مومنین کا. کہا کہ راکس سیف و مائی، وہ جو تلوار میں نے بدر و حنین میں چلوائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے. بڑا عجیب انداز ہے میرے مومنین کا. کہا وہی تلوار، یہ مت سوچنا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، داڑھی سفید ہو چکی ہے، اے وہ آئیے وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے جو میں نے بدر و حنین میں استعمال کی تھی. بڑا عجیب غریب انداز ہے میرے مومن کا. یہ جلال سے کس انداز سے لے کر رہے ہیں؟ کہا کہ اگر مسلمانوں کے تو قتل پہ اتنا ہی ناراض ہے، آ جا ہم دونوں جنگ کر لیتے ہیں، فیصلہ ہو جائے گا. اب وہاں پہ جیسے ہی خط پہنچا تو اس کا مشیر کا نام تھا عمر ابن عاص، اور آپ لوگوں سے زیادہ آپ جو انگلش جانتے ہوں وہ ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے اس کے مفہوم کیا ہے. پہنچ گئے ہوں تو پہنچ گئے ہوں. عمر ابن عاص، عاص کا بیٹا عمر. حضرت اب اس نے جیسی خط لکھا تو اپنے معاویہ نے مشورہ لیا، پہنچ گئے حضرات انشاءاللہ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد والے. ماں باپ نے نام ہی ایسے رکھے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. حضرت بڑا عجیب و غریب ہے. معاویہ خود سے خط پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہا کہ یہ علی نے خط لکھا، اس کا کیا جواب لکھوں؟ اس کو کہا عمر بن عاص، کیا لکھوں اس کا جواب، یہ علی نے مجھے خط لکھا. کہا مشورہ تو بہت اچھا ہے. اس نے کیا مطلب؟ کبھی علی سے جا کے جنگ کر لے. اس نے کہا مشورہ تجھ سے لے رہا ہوں، پاگل میں بھی نہیں ہوں. ارے دقت کیجیے گا الفاظ پہ، یہ دیکھیں ایک دوسرے کا تعارف یہ خود کرواتے ہیں. وہ حیدر کرار ذوالفقار کا وارث، یہاں سے میں ایک مرتبہ گیا تو سمجھ رہا کہ میں چلا جاؤں گا تو اس کے بعد تو جنازے واپس آئے گا، جانتے تھے. کہا تو سمجھتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا اور پیچھے تو خلافت پہ قبضہ کر لے گا، خبردار ایسا مت سوچنا، کبھی میں علی سے جنگ نہیں کرنے جاؤں گا. حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں پھر یہی ہوگا کہ پھر فوجیں لڑیں گی. حضرت اب دیکھیے گا امیر المومنین کی شجاعت، جو 25 سال خاموش بیٹھے رہے ہیں، جنہوں نے 25 سال تلوار نہیں اٹھائی، خاموشی کا اختیار کرنا امیر المومنین کا. 33 برس کے تھے جب آخری جنگ لڑی، اس کے بعد اب دوبارہ امیر المومنین جنگ کے لیے آ رہے ہیں. اب ادھر سے پورے شام والوں نے جنہوں نے حیدر کرار کو نہیں دیکھا، پورے لشکر کے اندر 80,000 کے لشکر میں ایک ہی سوال ہو رہا تھا، حیدر کون سا ہے؟ ارا ذہن میں نقشہ لائیے گا. ابھی عجیب و غریب انداز ہوگا جہاں امیر المومنین ایک مرتبہ میدان جنگ میں اترنے والے ہیں، کتنے عرصے بعد؟ 25 سال بعد حیدر کرار دوبارہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں. اب پورا مجمع ادھر سے 80,000 کا مجمع، ایک سوال ہے کہ حیدر کون سا ہے؟ ایک آدمی نے دیکھ رکھا تھا کہ وہ جو سامنے سفید ریش نظر آ رہا ہے، جس کی آنکھیں سرخ ہیں، اگر ہاتھ میں ہاتھ ڈالو تو جس کا ہاتھ پکڑے توڑ دے گا، اگر تلوار سے مقابلہ کیا جس کے سر پہ چلی پھر اس کی اور دوبارہ سر دوبارہ نہیں ملتا. حضرات ایک مرتبہ سارے مجمع کی نگاہیں اسی حیدر کرار پہ تھی جو بدر و حنین کا فاتح تھا. مولا متقیان کی تاریخ میں ملتا، سب اٹھا کے دیکھ لیجئے سیرتوں میں، امیر المومنین نے ہمیشہ زمین پہ جنگ کی ہے، ہر جنگ میں، ہمیں حتی خیبر میں خندق میں گھوڑے سے اترنے کے بعد زمین پہ جنگ کی ہے، کبھی گھوڑے پہ سوار جنگ نہیں کی. زمین پہ جنگ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تم نہیں یا میں نہیں. اور یہاں تک کہ جناب محمد حنفی نے سوال کیا، کہا بابا آپ تو میدان جنگ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہاں پاؤں گا؟ کہا بیٹا جہاں چھوڑو گے وہیں پاؤ گے، نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن سے پیچھے جاتا ہوں. حالانکہ یہ امیر المومنین کی جنگ، جہاں پہ ہوتے ہیں زمین پہ گھر جایا کرتے تھے، دشمن پہ ایک مرتبہ جب امیر المومنین کہتے تھے آخری فرق تک میری نگاہ ہوتی ہے، اور جس کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے تھے وہیں پہ اس کا پتا پانی ہو جاتا تھا، یہ حیدر کرار کی. لیکن نہ جانے کتنا غضب ہے آج امیر المومنین کو، پہلی جنگ ہے، گھوڑے پہ سوار ہیں، کہا اسی گھوڑے پہ جنگ کروں گا. حضرت ایک نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کس امیر المومنین کے ماننے والے ہیں. ایک مرتبہ آواز دی، کہا جب جنگ شروع ہونے والی ہے، مولا امیر المومنین نے سب کو دعوت دی، کہا یہ اسلام ہے جس کو میں پیش کر رہا ہوں. جمل میں کہا تھا جو فرار کرے فرار کرنے دینا، پودوں کو آگ مت لگانا، جو بھاگے بھاگنے دو، جب تک حملہ نہ کرے تب تک جنگ مت کرنا. کہا مولا کیا بات ہے؟ وہاں پہ آپ نے جمل میں یہ کہا تھا, صفین میں کہتے ہیں جو بھاگے بھاگنے مت دینا, اسے قتل کر دینا. کیا مولا یہاں پہ آپ کے احکام بدلے ہوئے ہیں؟ کیا وہاں مسلمان میرے مقابلے میں آئے تھے, دھوکہ کھائے ہوئے تھے؟ یہاں پہ کفر کے عالم میں اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے افراد آ رہے ہیں. کیا وہاں مسلمان تھے, دھوکہ کھائے ہوئے تھے؟ یہ سب کے سب کافر ہیں, یہ منافقین ہیں, خبردار ان کے دھوکے میں آئے. کہا مولا کیا کریں گے؟ کہا جنگ میں خود شروع کروں گا. حضرات شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو پھر بھی شیر ہی ہوتا ہے. لوگوں کے ذہن میں تھا کہ یہ حیدر کرار بوڑھے ہو چکے, 25 برس تلوار نہیں اٹھائی, 33 برس کے تھے آخری جنگ لڑی, اب 57-58 برس کے ہو چکے, کہاں جنگ کی جائے گی؟ لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا شیر بوڑھا بھی ہو تو شیر ہی ہوتا ہے. امیر رومی سے کسی نے کہا یعنی خضاب کر لیجئے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے بوڑھے ہو گئے. کہا جانے دو میدان جنگ میں, پھر اندازہ ہوگا بوڑھا ہوں یا جوان ہوں. یہاں تک کہ خود اپنے بیٹے سے کہا, کہا بیٹا حملہ کرو. جس رفتار سے تیر آ رہے تھے جناب محمد حنفیہ واپس آئے. کہا بیٹا کیا بات ہے, واپس کیوں آئے؟ اور جناب محمد حنفیہ بہت بہادر, بہت طاقتور, بہت شجاع, حتی معاویہ نے لکھا کہ ان سے زیادہ شجاع کوئی نہیں تھا, بہادر طاقتور کوئی نہیں تھا. کہا بیٹا واپس کیوں آئے؟ کہا بابا دیکھتے نہیں کس رفتار سے تیر آ رہے ہیں, بارش جیسے برس رہی ہے اتنے تیر آ رہے ہیں. کہا بیٹا یہ تیرے ماں کے دودھ کا اثر تھا, اگر صرف میرا خون کا اثر ہوتا تو مر جاتا, واپس نہ آتا. اب یہ رومین کی جنگ شروع ہونے والی. حضرات یہ اندازہ اپنے ذہنوں کو تیار کی جانے والے وقت کے لیے کیسے ہونا چاہیے. حضرات جس علی کے ماننے والے, میں ایک صرف نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں, انسان کے اندر وہ ملہمہ ہونا چاہیے جو علی بن طالب کے سینے میں تھا. حضرات جب تک کہ علی کے حقیقتاً ماننے والے نہ بنے تب تک اندازہ نہیں ہوگا کس علی کے ماننے والے ہیں. حضرات ایک مرتبہ حیدر کرار نے پورے کے پورے جنگ کے نقشے کو دیکھا, ادھر 80,000 افراد ہیں, یہاں پہ مجمع کم ہے, لیکن مولا متقیان خود سے 180,000 پہ بھاری تھا. حضرات اب دیکھیے گا, میں صرف ایک چھوٹا سا نقشہ پیش کروں گا. حضرات امیر المومنین نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی, ہاتھ میں ذوالفقار لی, بس تلوار کا چمکنا تھا, سارا مجمع اس طرح سے بھاگ رہا تھا جیسے بکریاں شیر کے آنے پہ بھاگتی ہیں. حضرات مولا متقیہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, سارا مجمع باقاعدہ کٹنے لگا. مولا متقیہ نے پورے لشکر کو گزار دیا, ایک مرتبہ تلوار کو روکا, جہاں سے گزرتے جاتے تھے زمین پہ سر نظر آتے تھے, جب واپس آ رہے تھے تو اس طرف کے سر گراتے چلے جا رہے تھے, پھر واپس آنے کے بعد کہا بیٹا محمد حنفیہ دیکھا یہ تیرے باپ کا حملہ تھا. حضرت اس علی کے ماننے والے ہیں. مولا کیوں اتنا غضب ہے, کیوں اتنا جلال ہے؟ کہا کیونکہ اسلام میں کچھ ایسے لوگ داخل ہو گئے ہیں, کچھ ایسے نفاق اور کفر کے پیکر داخل ہو گئے ہیں کہ ان کو ختم کرنا, ان کا خاتمہ کرنا بہت ضروری. حضرات یہ جلال مولا کا بدر و حنین میں بھی نہیں دیکھا گیا. وہاں کفار سے جنگ تھی, اب لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا. وہ علی جو کسی مقام پہ کبھی گھوڑے پہ جنگ نہ کریں, آج گھوڑے پہ سوار. حضرات یہی افراد تھے جن کے دلوں میں جب یہ جب قافلہ داخل ہو رہا تھا تو یہ ایک جملہ دہراتے تھے, کہا اپنے بدر و حنین کا بدلہ لینا ہو, بدر کا احد کا بدلہ لینا ہو تو آج اسی علی کے پوتے اور بیٹیاں آ رہی ہیں. یہ جملے دہرائے جا رہے تھے, اٹھا کے دیکھیے تاریخ, ہمارے تمام مقاتل میں یہ جملے موجود ہیں. کہا وہی جو بدر و احد کا بدلہ لینا ہو اسی علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں, اسی علی کا پوتا, اسی کے بیٹے. نمسا کی طرف نہیں بھی آیا. حضرت لوگوں کا ذہن دیکھیے کہ وہ اب تک جو پیغمبر اسلام کی حدیث تھی, اگر تمہارے باپ کا بھی علی نے قتل کیا ہو تو علی کا بغض مت رکھنا کیونکہ علی نے اسلام کی خاطر قتل کیا ہے. لیکن لوگوں کے دلوں میں عداوتیں تھیں ان کے کافر رشتہ داروں کو جو قتل کیا تھا, عداوتیں باقی تھیں, وہ نفاق وہ باقی تھا. حضرات یاد رکھیے گا, ہم ایسا نہ ہو کہ صرف دوسروں کی حد تک رکھیں, ہمارے اپنے بھی دل ایک دوسرے سے اسی طرح صاف ہونے چاہیے. جب ایمان کی بات ہو پھر دل میں نفاق نہیں آنا چاہیے. حضرات میں نے پیغام دے دیا, اگر ذہنوں میں رہے میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں بات کو. یہ امیر المومنین نے خط لکھا, اس کے بعد جنگ ہوئی. حضرات 1.5 سال 15 مہینے جنگ جاری رہی. وہی مزاج جو کوفے والوں کا اور شام میں رہنے والوں کا تھا, وہ مزاج آپ دیکھ لیجئے. 37 ہجری 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہے, 37 ہجری سے لے کے 61 ہجری کے اندر 22-23 سال بعد وہی پورا مزاج آپ کو دوبارہ شام میں نظر آئے گا, جہاں پہ امیر المومنین پہ علیاذ باللہ ممبروں سے لان کیا جاتا تھا, تبرہ کیا جاتا تھا نام لے کے. آج ہمارے ہاں جب فقہا کے خلاف کام ہوتا ہے نا, تو ایک صاحب نے ایک حدیث پیش کی, کہا کہ نماز جمعہ آپ لوگ پڑھتے ہیں, نماز جمعہ تو حرام ہے. ارے بھائی کیسے حرام ہے بھائی, ایک حدیث ہے امام سجاد کی. کون سی حدیث ہے؟ کہا فلاں کتاب میں حدیث ہے کہ امام سجاد سے کہا مولا آپ جمعے میں نہیں آتے. کہا جمعہ پڑھنے والوں پہ بھی لانا, پڑھانے والوں پہ بھی لانا. اب حوالہ دیا جا کے ہم نے حدیث سراج کی, حدیث ہمیں مل گئی, حدیث کا یہی مضمون ہے. لیکن انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکس نکالنے کے بعد وہ حدیث پیش کی. امام سجاد سے مدینے میں کہا گیا تھا مولا جمعے میں کیوں نہیں آتے, اب وہ پورا مضمون نہیں لکھا کہ جمعہ پڑھانے والے کا نام تھا مروان اور وہ خطبے میں امیر المؤمنین پہ لان کرتا تھا. امام سجاد نے کہا کہ جو میرے جد پہ لعنت کرتا ہے ایسا جمعہ پڑھانے والے پہ بھی لعنت, اور جو اس کی اس لعنت کے سننے کے بعد اس کے پیچھے جمعہ پڑھ لیتے ہیں ان سب پہ بھی لعنت ہو. اب حضرات آپ غور کیجئے, یہ پورا کانٹیکسٹ نکالنے کے بعد صرف جملہ پیش کیا جا رہا ہے کہ نماز جمعہ حرام ہے. آپ نے غور کیا, ذہنوں میں رکھیے حضرات, اگر آج کے دور میں بھی میں اس کو شیعہ نہیں مانتا, کہتے ہیں 1400 سال بعد حق کو نہ پہچان سکے, نہیں 1400 سال گزر جائیں تب بھی جو حق کو نہ پہچان سکے وہ شیعہ نہیں ہے. حق کی معرفت ضروری ہے, ہم حق کو نہ پہچان سکیں. ارے صرف 1400 سال ہوئے ہیں, ساری احادیث موجود ہیں, حضرات ہے نا میرے ساتھ. اب سوچئے اللہ اب سوچئے جو شام کا ماحول تھا جہاں سید سجاد جا رہا ہے. میں نے صرف ایک کل مثال دی تھی کہ ہمارے ہاں جو حکمران آتے ہیں جو حکومتوں میں آتے ہیں نا وہ یہ شکوا کرتے ہیں کہ پہلے والے نے حکومت کے خزانے خالی چھوڑے ہیں, ماحول اچھا نہیں تھا, سول وار تھی. وہ امام جو عصر عاشور میں امامت کو سنبھالے اس کی زبان پہ کوئی شکوا نظر نہیں آتا. بابا ملک کے اندر میرے بابا کا لاشا رکھا تھا, دفنانے کی اجازت نہیں تھی, خزانے خالی نہیں, قیدی بنایا گیا تھا امام کو, ایسے عصر کے وقت امام کو امامت سنبھالنا ہے, لیکن کوئی شکوا نظر نہیں آتا. اس دور میں امامت جہاں پہ ختم ہو رہی ہے حضرات, تشیع کو ختم کیا جا رہا تھا, جو کوفے میں رہنے والے شیعہ تھے انہیں قید کر دیا گیا تھا, کوئی جا نہیں سکتا حسین کی نصرت کے لیے کربلا, چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا گیا, حسین کے ساتھ جتنے افراد ہیں سب کو مار دیا جائے, یہاں پہ تشیع ختم ہو گیا, علی کی ولایت کے ماننے والے ختم ہو گئے. نہیں, وہاں ایک سید سجاد نے اس طرح سے دوبارہ تبلیغ کی کہ آج دنیا کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں شیعہ موجود ہیں, ایک سید سجاد کی وجہ سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت آپ کو اندازہ ہوا کس امام علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے ہم, کس بی بی زینب کبریٰ سلام علیہ کس کی قربانیاں, ایک سید سجاد وہاں پہ جو کم از کم لشکر لکھا ہے وہ 30,000 کا لشکر, وہ طبری نے لکھا ہے سنت کا مورخ, اس نے لکھا 30,000 کا لشکر تھا, ہمارے بعض علماء نے 80,000 سے بھی زیادہ مجمع لکھا یزیدی, اور یہاں پہ کتنے 72, ایک سید سجاد بچے ہیں وہاں پہ ہزاروں, شام پورا شہر کتنے افراد, اور وہ ایک اس طرح سے مکتب کا تعارف کروائے کہ آج اس امام کے ماننے والے دنیا میں فخر سے سر اٹھا کے چلتے ہیں. حضرات اگر آج میں آپ میں افتخار ہے, آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سید سجاد کے ماننے والے ہیں, تو یہ کس بی بی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ابھی آپ نے غور کیا, کسی زینب کبریٰ نے اس انداز سے دین کو پہنچایا ہے, کسی سید سجاد نے اس انداز سے دین کی حفاظت کی ہے, تعارف کروایا ہے کہ آج ہم فخر سے کہتے ہیں ہم سید سجاد کے ماننے والے ہیں, ہم زینب کبریٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, لیکن کسی میں جرأت نہیں ہے. آج دفاع بھی کرتے ہیں یزید کا تو کسی میں جرأت نہیں ہے کہ کوئی کہے ہم یزید کے ماننے والے ہیں. یزید کو اتنی بڑی گالی بنانا یہ جناب زینب کبریٰ کا کام تھا. ایک بیوی جس کے متعلق لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چار دیواری میں رہے, وہ بیوی اس انداز سے حسینیت کو متعارف کروائے کہ آج حسین حسین ہر جگہ پہ ہے. حضرات یہ جو جناب عباس کے علم کی شبیہ بنائی جاتی ہے, آپ نے غور کیا کبھی, آپ جب جلوس نکالیں کہیں بھی علم کی شبیہ, پوری دنیا کے اندر پرچم اسی کا بلند ہوتا ہے جسے فتح ہو, آج یہ جناب عباس کے علم کی شبیہ کا بلند کرنا اس بات کی علامت ہے, کہیں پہ بھی رہو حسین ابن علی کی فتح تھی, آج حسین ابن علی کی فتح پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پہ حسین ابن علی کی فتح ہے, لیکن کہیں پہ آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں دکھا سکتے کسی نے یزیدی لشکر کی بھی شبیہ بنائی, کسی نے دیکھا کہ اس کا پرچم کیسا تھا, سرخ رنگ کا تھا نیلے رنگ کا تھا کس رنگ کا تھا نہیں معلوم, لیکن حضرات آج حسین ابن علی کا نام پوری دنیا میں ہے, یہ کسی سید سجاد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. حضرات سوچئے, شیخ مطالعہ نے جملہ کہا ہے 35 برس بنا بر روایت, بنا بر روایت 40 برس, حضرات ہے نا میرے ساتھ, میں جانتا ہوں میں نے بحث کو خوش کر دیا لیکن کیا کروں.
آواز بلند
صلی اللہ محمد وآل محمد. 35 برس ایک امام نے صرف گریے میں گزار دیے, کہنا بہت آسان ہے حضرات, کہنا بہت آسان ہے. 35 برس احتجاج ہے, سب سے بڑا احتجاج سید سجاد, شہادت سید الشہداء پہ سب سے بڑا احتجاج جناب سید سجاد نے کیا, سید الشہداء کی شہادت پہ. کیا پوری زندگی رو کے گزار دی؟ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ پچھلے سال بھی دیکھا تھا رو رہے تھے. تمہیں نہیں معلوم کربلا میرے بابا کو شہید کر دیا گیا. ہر آدمی سوال کرنے پہ مجبور ہے. سید سجاد ایک پیغام دیتے ہیں, ظالم کے خلاف جب تک زندہ رہوں گا احتجاج کرتا رہوں گا. کھانا دینے پہ گریہ کرتے ہیں, پانی دینے پہ گریہ کرتے ہیں. اس سے بڑا کوئی احتجاج کر سکتا؟ میں اور آپ نہیں کر سکتے. حضرات اتنا بڑا جہاد, پوری زندگی ایک احتجاج کو باقی رکھا, مرنے نہیں دیا اس پیغام کو. حتیٰ کوئی دعوت کرتا ہے تو کہا نہیں تمہیں نہیں معلوم میں کربلا کے واقعے کے بعد دعوتوں میں نہیں جاتا, میں خوشی میں شریک نہیں ہوتا. کیوں مولا؟ امام جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کہا تمہیں نہیں معلوم میرے بابا کو شہید کر دیا گیا. حضرات یہ بڑے سخت جملے ہیں, ادا کر دینا بڑا آسان ہے لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے کتنا بڑا احتجاج ہے. حضرات آج بڑے اس پرسکون ماحول میں کہ اگر گرمی کی شدت ہو تو آپ کے ایئر کنڈیشن آن ہو جاتا ہے, سردی کی شدت ہو تو ہیٹنگ آن ہو جاتی ہے. حضرات اس قالین پہ بیٹھ کے عزاداری کر لینا بڑا آسان ہے لیکن سید سجاد کے پاؤں میں مسلسل کانٹے چبھا کرتے تھے. بی بی جناب زینب کبریٰ کے نالین مبارک میرے سر کا تاج ہیں, وہ نالین ٹوٹ چکے ہیں. بی بی پتھروں پہ پاؤں رکھتی ہیں اور خون بہتا چلا جا رہا ہے. حضرات یہ کبھی آپ نے غور کیا؟ اتنی قربانی, لیکن کسی مقام پہ بی بی کی زبان سے اف نہیں ہوتا. نانا کے روزے پہ آتی ہیں, شکایت کرتی ہیں. کس بات کا شکوہ؟ یہ نہیں کہا کہ نانا مجھے کھانے کو نہیں ملا, نانا ہم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا, پانی نہیں پیا. نہیں, یہ شکوہ نہیں کرتی. حضرات بہت آسان ہے آج, بہت آسان ہے آج اداری. پہلا شکوہ کرتی ہیں, نانا آپ کی امت نے میرا حجاب چھین لیا تھا. بی بی اور کوئی شکوہ؟ ہاں نانا آپ کے نواسے حسین کی سنانی لے کے آئی ہوں. حضرات یہ بڑے عجیب و غریب احتجاجات ہیں. میں صرف مقدمتاً چند جملے مصاحب کے پیش کروں گا, اس کے بعد پھر آخر میں جناب سید سجاد کے. حضرات غور کیجئے گا, یہ آج پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا میں آج احتجاج ہے, عزاداری ہے. آج فارس میں چلے جائیے, جاپان, انڈونیشیا, ملیشیا, حتی آسٹریلیا, سب جگہ پہ عزاداری ہے. یہاں آپ امریکہ کی تقریباً ہر اسٹیٹ میں عزاداری کر رہے ہیں, ساؤتھ امریکہ میں عزاداری ہے, افریقہ کے کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا. سینٹرل افریقہ میں چلے جائیں, ایسٹ افریقہ میں, ویسٹ میں, ساؤتھ میں, ناردرن افریقہ میں, مڈل ایسٹ کے ہر ملک میں جہاں پہ مسلسل اہل بیت کے خلاف کام کیا گیا کہ نہیں عزاداری ختم, سید الشہداء کا نام ختم, علی کا نام ختم. آج وہیں دوبارہ مدینے میں جب ایک مرتبہ حکومت نے اعلان کیا جو شیعہ ہیں کھل کے اپنے دین پہ عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, امام بارگاہ کھولنا چاہیں کھول سکتے ہیں. ایک مہینے میں 22 سے زیادہ امام بارگاہ کھل گئے مدینے میں, ایک مہینے میں. مرجب کے مہینے میں اعلان ہوتا ہے اور 22 سے زیادہ, ماہ رمضان میں جب لوگ پہنچتے کہتے ہیں 22 سے زیادہ امام بارگاہ ایک مہینے میں مدینہ سٹی میں کھلے. حضرات دنیا سمجھتی تھی انہوں نے تشیع کو ختم کر دیا, حسین کے نام لینے والے ختم ہو گئے, جناب زینب کبریٰ کے ماننے والے ختم ہو گئے. لیکن جب بھی آزاد کیا جاتا ہے, آذربائیجان 70 سال پابندی رہی ہے. حضرات سن رہے تمام حضرات, 70 سال سے زیادہ پابندی رہی رشیا میں. ایک مرتبہ اعلان ہوتا ہے آج اپنے دین پہ کھل کے عمل کرنے کی اجازت ہے. لوگ سمجھتے تھے نمازیں لوگ بھول چکے ہیں, حجاب بھول چکے ہیں, قرآن بھول چکے ہیں. ایک گھر سے ایک بچے کو باہر ایک آدمی لے کے آتا ہے, 11 برس کا بچہ, اس نے قرآن سنانا شروع کیا, کہا میں پورے قرآن کا حافظ ہوں. کہا 70 سال سے زیادہ ہو گئے پابندی تھی, تو 11 برس کا ہے. کہا میرے دادا نے مجھے گھر میں قرآن حفظ کرایا تھا. اللہ لوگ جانتے نہیں تھے. آذربائیجان کے اندر جب ایک مرتبہ آزادی ہوئی, کیا ہم آزاداری کرنا چاہتے ہیں؟ کہا آزاداری کیا چیز ہے, تمہیں کیا معلوم؟ کہا نہیں, ہمیں صرف ہمارے اجداد گھر میں یہ بتایا کرتے تھے کہ ہم شیعہ ہیں اور حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں. آزاداری کے لیے ان کے پاس کوئی نوحہ پڑھنے والا نہیں تھا, مسیح پڑھنے والا نہیں تھا, مجلس پڑھنے والا نہیں تھا. ایران کے آذربائیجان سے لوگ وہاں جا رہے تھے کہ مجلس ان کو باقاعدہ جا کے سنائے مجلس کیسے ہوتی ہے. انہیں صرف یہ یاد تھا 74 سال بعد, 70 سال کی زیادہ مدت کے بعد یہ یاد تھا ہم کسی حسین کے ماننے والے ہیں. اگر اتنا اس نام حسین ابن علی کے اندر جوش, اتنا انقلاب ہے کہ جب تک یہ نام باقی رہے گا اپنے ساتھ انقلاب کو زندہ رکھے گا. ایک ایسا حسین جو نسلوں میں اس طرح سے جس طرح پیغمبر اسلام کہہ گئے تھے کہ ان الحسین مصباح الہدا، ہدایت کا چراغ، ایک ایسے حسین کے ماننے والے. حضرات یاد رکھیے گا، جب تک آپ خود سے کوشش نہیں کریں گے، یہ حسین ابن علی کے ذکر کی گرمی منتقل نہیں کریں گے، تب تک نسلوں میں کچھ باقی نہیں رہے گا. میں بڑے سخت الفاظ ادا کرنے والا ہوں، سب کی توجہ چاہوں گا. انا فی ذکر الحسین الحرارت لن تبرد ابدا. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، بے شک ذکر حسین میں ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی سرد ہونے والی نہیں ہے. ذکر حسین میں کیسی حرارت ہے؟ آج ابھی یہیں پہ آپ کے نارتھ امریکہ میں، یہاں ہیوسٹن مراد نہیں ہے، نارتھ امریکہ میں کچھ افراد مسلمان ہوئے، ان سے صاحب کہہ رہے تھے نہیں مصائب اس طرح سے نہیں، اس طرح سے پڑھو، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے. کہ خبردار، ہم حسین ابن علی کی وجہ سے شیعہ ہوئے ہیں. اگر یہ عزاداری نہ ہوتی، حسین کا نام نہ ہوتا، ہم شیعہ نہ ہوتے. ہم شیعہ ہی حسین کی وجہ سے ہوئے ہیں. حضرات اتنی جاذبیت جتنی حسین میں ہے کسی میں نہیں ہے. حضرت ایک ایسے حسین ابن علی کا نام ہے جس کی وجہ سے اسلام باقی ہے. حتیٰ یہاں تک کہ بزرگ علماء نے، شیخ مطہری جیسے آدمی نے لکھا ہے کہ اگر کلمہ توحید باقی ہے تو حسین کی وجہ سے باقی ہے. آج اگر لا الہ الا اللہ، ذات توحید باقی رہتی، خدا باقی رہتا، لیکن ماننے والا کوئی نہ ہوتا. اگر باقی ہے تو حسین کی وجہ سے. حضرت ایک واقعہ پیش کروں. حضرت پاکستان کا صلوات کرو، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. حضرت پاکستان کا ایک ملحد، ایک ایسا کمیونسٹ جسے آپ کہیں، کمیونسٹ کہتے ہیں آپ لوگ، ملحد، منکر خدا، جوش ملی آبادی، کمیونسٹ تھا، شاعر بہت بڑا ہے لیکن کمیونسٹ، خدا کا، یعنی کمیونسٹ کہ خدا کا منکر، لیکن کیا کہتا ہے آخر عمر میں دوبارہ کہ شیعہ ہو گئے خدا کے ماننے والے. ایک بات پہ وہ کہتے تھے، کہا کیا بات ہوئی جوش، آپ دوبارہ مسلمان کیسے ہو گئے؟ کہا کوئی حسین ابن علی میدان کربلا میں سجدہ کرتا نظر آتا ہے. اتنے ظلم کے باوجود بھی جب حسین سجدہ کرتا ہے تو مجھے ماننے میں مجبور کر دیتا ہے کہ کوئی خدا ہے، کوئی خدا ہے جس کے سامنے یہ اتنے ظلم کے باوجود بھی سر میں سجود ہے. بیٹے مارے جائیں، جوان بیٹا مارا جائے، علی اصغر مارا جائے، عباس جیسا بھائی، سب شہید ہو جائیں، اس کے باوجود بھی خدا کے سامنے سجدہ کرے، اس کا مطلب ہے کوئی خدا ضرور ہے. حسین نے دنیا کو خدا منوا دیا. کہا خبردار، اگر کوئی منکر خدا ہوتا تو میدان کربلا میں ہوتا، لیکن کربلا میں کوئی بچہ بھی خدا کا انکار کرتا نظر نہیں آتا. اللہ اکبر، کوئی بچہ بھی، کوئی بیوی مستور. حضرات ہم نے دیکھا، خدا نہ کرے گا گھر میں موت ہو جائے نا، تو مستورات کی زبان سے کفری جملے نکلنے لگتے ہیں. ارے ہمارا ہی بیٹا دنیا سے جانا تھا، خدا نے ہمارے بیٹے کو مار دیا. خدا نے مار دیا، الحاظ بلّہ کفر ہے. میں قربان ہو جاؤں، میرے لاکھوں روح قربان ہو جاؤں ان بیویوں کی عظمتوں پہ. جناب زینب کبرا شکوا نہیں کرتی، کا پروردگارا ہم اہل بیت کی اس قربانی کو قبول فرما، اللہم تقبل منا ھذا القربان. حضرات میں جانتا ہوں ماحول بن چکا مسائل کا، میں تھوڑا اڑانی مسائل پڑھنے کا عادی ہوں، تھوڑا تفصیل سے پیش کروں گا. حضرات کیا کہتی بی بی؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان یا قلیل القربان، دونوں جملے پائے جاتے ہیں. پروردگارا ہم اہل بیت کی اس آخری قربانی کو بھی قبول فرما. حضرات وہ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، پروردہ عصمت و تطہیر کی پروردہ بی بی ہیں، لیکن ہمیں جناب رباب، جناب لیلہ یا کوئی اور بی بی ایسی نظر نہیں آتی جو انکار کرے. جناب زینب کبریٰ کا ایک اور جملہ، وما رأیت منہ الا جمیلا، میں نے خدا سے سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں دیکھا. پروردگارہ ہماری روحیں قربان ہو جائیں اسی بی بی پہ، فدا ہو جائیں. اتنی پریشانی کے باوجود انکار نہیں کرتی. آباد گھر میں نے کہا نا ایک جنازہ رکھا ہو، خدا محفوظ رکھے، لیکن مستورات کی عقل زائل ہو جاتی ہے. اور اگر کسی گھر میں علی اکبر جیسے 18 جنازے رکھے ہوں، میں کیسے پیش کروں گا؟ 18 جنازے گھر میں رکھے ہوں اور وہ بھی گھر میں نہ ہوں، کسی میدان میں ذبح کرنے کے بعد لٹا دیے جائیں. حضرات 18 جنازے علی اکبر جیسے، اور اس بی بی کی زبان سے کوئی شکوہ نہ آئے، آنکھوں میں آنسو ہوں، لیکن بی بی یہ نہ کہیں کہ پروردگارا یہ کیا ہو گیا. اللہ سنیں گے سید سجاد، امام ششم نے فرمایا ہے، شاہ امام کہتے ہیں کہ تاریخ میں اتنا کوئی نہیں رو سکتا جتنا پانچ افراد نے گریہ کیا. یہ میں نے الغدیر میں روایت پیش کی تھی، آگے بڑھانا چاہوں گا، صرف بات کو آگے بڑھاؤں گا. کہ جتنا پانچ لوگ روئے ہیں کوئی نہیں رو سکتا. حضرت آدم کا نام دیا، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، چوتھے جناب فاطمۃ الزہرا کا نام دیا. اتنا کوئی نہیں رو سکتا، بی بی کتنا گریہ کیا آپ نے. سب نے لکھا پیغمبر کے بعد زیادہ دیر زندہ نہیں رہی، لیکن نہ جانے کتنا گریہ کیا اس کوتاہ مدت میں کہ سب نے لکھا تاریخ میں بیوی سے زیادہ کوئی نہیں رو سکتا. حضرت تاریخ میں بیوی جناب زہرا زیادہ، اس کے بعد کیا کہا؟ کہا سید سجاد سے زیادہ کوئی نہیں رو سکتا. مولا کتنا گریہ کیا صبح و شام. پانی جب وضو کے لیے لایا جاتا تھا وہ مضاف ہو جاتا تھا، پانی مطلق نہیں رہتا تھا. خدا کی قسم یہی الفاظ تمام اکثر روایت یہی الفاظ ہیں، آپ مضاف سے وضو نہیں ہو سکتا. یعنی اتنا آنسو بہاتے تھے سید سجاد. میں نے رات جملہ پیش کیا تھا، پیش کروں گا. میں نے خود سید صادق علی شاہ صاحب جو دبئی میں عالم دین ہیں، امام جماعت سے، ابھی بہت بیمار ہیں، ان کے گھر گیا. میں نے کہا یہ آپ سے جملہ سنا ہے، سننا چاہتا ہوں. مترجم تھے آیت اللہ محسن الحکیم کے، آیت اللہ شیخ باقر الحکیم کے والد، آیت اللہ محسن الحکیم نجف میں بہت بڑے مرجع گزرے. پاکستان سے ایک پروفیسر کہا کہ ہم نے یہ کتابوں میں پڑھا بھی ہے، واعظین سے سنا بھی ہے، ذاکرین سے، کہ امام سجاد جب روتے تھے تو خون کے آنسو بہتے تھے. آیت اللہ محسن الحکیم سے کہا، کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا آغا بہت گہری سوچ میں چلے گئے، بہت دیر تک سوچتے رہے. اس کے بعد ایک مرتبہ اپنے جیب سے رومال نکالا اور رومال کو جب گریا کیا تو آنکھوں پہ رکھا، بہت دیر تک روتے رہے. اس کے بعد جب رومال دکھایا تو وہ سرخ تھا. کہا میں نے کچھ دیر سید سجاد کے مصائب کو سوچا ہے، سوچنے کے بعد جب گریا کیا تو میری آنکھوں سے خون جاری ہو گیا. کہا وہ امام جس نے زینب ام کلثوم کو دیکھا ہو. اگر پیش کروں گا مصائب، اپنے ذہن کو بنائیے کہ حضرات آج کوئی ایسی آنکھ نہیں ہونی چاہیے جو سید سجاد کو پرسا نہ دے. کس امام کو پرسا دینے آئے جس نے ایک ہی بات کو دوہرا دوہرا کے بار بار گریا کیا. مولا کہاں پہ سب سے زیادہ مصائب آ گیا؟ الشام. مولا کیا دیکھا آپ نے شام میں؟ حضرات بڑا سخت جملہ میں آگے جا کے پیش کروں گا اگر میں پیش کر سکا. حضرات میں نے مرزا مرحوم مرزا شرازی 100 سال پہلے ایک مرجع تھے، جب ان سے کہا گیا نا علی کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم یزید جیسے شرابی کے دربار میں آ گئیں، انہوں نے کہا وائز رک جا، اس جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. علی کی بیٹیاں، زہرا کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں آ گئیں. آگا جملہ دہراتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے. آگا کیا بات ہے؟ کہا نہیں تم نہیں جانتے، اندازہ نہیں ہے، زہرا جس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے، اس بیوی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں آ گئیں. حضرات سنیں گے لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے ذرا شام جائیے گا، تصور کیجئے گا کس بیوی کے پاس جانے والے ہیں. حضرات وہ سید سجاد بس سوچ سوچ کے روتے تھے. مولا کا جملہ جو میں پیش کروں گا، میں مجھے مقدمہ بنانا پڑے گا، میں پیش نہیں کر سکتا. مولا سید سجاد نے مسلسل گریا کیا، جب واپس بھی آ گئے ایک ہی بات دہراتے جاتے تھے، کہتے تھے سب کچھ ہو جاتا لیکن علی و بتول کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں نہ جاتی. مولا کس جگہ پہ جانے کا افسوس ہے؟ بیبیاں جب دربار میں جانے والی ہیں تو دربار سے پہلے ایک مرتبہ 3 دن کے لیے روک دیا گیا، 3 دن کے لیے بیبیوں کو روک دیا گیا. بیبی زینب کبریٰ نے سوال کیا، بیٹا سید سجاد کیا بات ہے، ہمیں کیوں روکا گیا ہے؟ کہا پھوپھی اما دربار کو سجایا جا رہا، دربار کو سجایا جا رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کیسے سجایا جا رہا ہے. ایک مرتبہ اعلان ہوا باغی کی بہنیں آ رہی ہیں. امام سجاد کہتے ہیں میں سب کچھ بھول سکتا ہوں لیکن شام میں وہ مجمع عام جو بہت قریب کھڑا تھا، اونٹنیوں پہ علی و بتول کی بیٹیاں تھی، لوگوں کے ہاتھوں میں نیزے تھے، ہم نے نیزے کھبوتے تھے، بالا خانوں پہ مستورات گرم پانی لیے ہوئے تھی، وہ گرم پانی ڈالتی جاتی تھی، مستورات روتی جاتی تھی. میں نے ایک مرتبہ آوازی کا بابا آپ کا سر ایک مرتبہ قرآن پڑھنے لگے، بابا آپ کا سر قرآن پڑھتا جائے لوگ آپ کے سر کو دیکھیں گے، میری پھوپھیوں کو کوئی نہ دیکھے. اجرکم اللہ جملہ میں پیش کروں گا. حضرت ایک ایسا وقت آیا شام کے بازار میں سید سجاد سے رہا نہ گیا، رو کے جملہ کا یا لیتنی لم تلدنی امی. اے کاش یہ جملہ میں نہ پڑھتا آپ کے سامنے، بڑا سخت جملہ، مجھے نہیں معلوم کیسے ترجمہ کروں گا. لیکن معصوم امام نے پروردگارا کیا گزر گئے کہ یہ جملہ ادا کر دیا، اے کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی، میں علی و بتول کی بیٹیوں کو اس حالت میں نہ دیکھتا.
مجھے نہیں معلوم میں کیسے اس جملے کو ادا کروں، لیکن پروردگارا یا لیتنی علم بڑے سخت جملے ہیں. میں نے اکثر علماء سے پوچھا یہ مستند جملہ ہے؟ سب نے کہا مستند ہے، سب مقاتل میں آئے. میں نے آج دوبارہ دیکھا، گلز احمد داہی میں دیکھا، صاحب رحمت میں دیکھا، سب جگہ یہ جملہ آیا. سید سجاد نے مولا کیوں کہا ایسا؟ کہا تو نہیں جانتا. مولا کس مقام پہ کہا؟ اکثر علماء نے یہ لکھا ہے جب جناب سید سجاد کی زوجہ امام باقر علیہ السلام کو اپنی چادر اڑانا چاہتی تھی، وہ جو چھوٹا سا ٹکڑا باقی تھا امام سجاد کی غیرت نے برداشت نہیں کیا. یہ سر بھی ڈھانپ نہیں سکتا اتنا سا ٹکڑا، بس برداشت نہیں ہو سکا. مجھے نہیں معلوم جب چادر لوٹی گئی تو ٹکڑا باقی رہ گیا ہوگا. بی بی بار بار وہ ٹکڑا اپنے سر پہ سنبھالتی تھی. ایک مرتبہ اپنی زوجہ کو دیکھا، پھر پھپھیوں کو دیکھا، بہنوں کو دیکھا، رو کے کہا یا لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش میری ماں نے مجھے یہ دیکھنے کے لیے پیدا نہ کیا ہوتا. حضرکم اللہ، میں نے جملہ پڑھ دیا، بڑا سخت جملہ. حضرات، میں آج شام سے مدینہ واپسی کے چند جملے پیش کرنا چاہوں گا. حالات بڑا عجیب و غریب ماحول ہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے، کل شہادت پیش کروں گا، آج نہیں پڑھتا شہادت کو. ایک مرتبہ سید سجاد نے جب مدینہ واپس آئے تو کہا بشیر میں جانتا ہوں مدینے والے برداشت نہیں کر سکیں گے، ذرا مدینے جا کے اعلان کر دے وہ جو حسین کا قافلہ رجب میں گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے. ایک مرتبہ بشیر ابن جزلم نے اعلان کیا یا اہل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین بکربلا، مدینے میں اعلان ہو گیا حسین کربلا میں مارے گئے. حضرات، حضرت محمد حنفیہ نے جملہ سنا. کیا سنا؟ میرا بھائی اس کا قافلہ واپس آ گیا ہے. سارے جملے نہیں سنے تھے کہ حسین کربلا میں مارے گئے، بس یہ سنا تھا حسین کا قافلہ واپس آ گیا. گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایڑ لگا کے استقبال کے لیے آئے. ایک مرتبہ دور سے دیکھا کہ کوئی بوڑھا آدمی ہاتھ میں عالم عباس ہے، بیبیوں کی اماریاں ساتھ میں ہیں. جب دور سے دیکھا وہیں پہ گھوڑے کو روک دیا، آواز دکھا کہ مجھے یہ بتاؤ میرے بھیا عباس کا علم تم نے کیوں لے رکھا ہے؟ کہا وہ کربلا میں مارے گئے. کہا میرا بھیا حسین کا ہے؟ کہا وہ بھی ذبح کر دیے گئے. ذبح کر دیے گئے. کہا علی اکبر کا؟ اسے بھی مار دیا گیا. بس ایک مرتبہ برداشت نہ ہوا، کہا میری بہنوں کا کیا بنا؟ کہا کہ انہیں شرابی کے دربار میں لے جایا گیا تھا، کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا تھا. جناب محمد حنفیہ گھوڑے سے زمین پہ گر گئے. جناب سید سجاد روتے ہوئے آگے آئے، سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا، رونے لگے. کہا کہ کیا بات ہے، آپ سے برداشت نہیں ہوا؟ کہا کہ نہیں، مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی. کیا بات برداشت نہیں ہوتی؟ علی بطول کی بیٹیاں کوفہ و شام کے بازاروں میں گئی تھی، یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. کہا کہ یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہے؟ کہا چچا پہچانا نہیں؟ پچا چچا میں سید سجاد. یہ جملہ ادا کرنا تھا، برداشت نہیں ہوا. کہا سید سجاد تو 24 برس کا جوان ہے، یہ تیری داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ کہا چچا آپ نے سنا تھا برداشت نہیں ہو رہا، چچا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں نے تمام کر دیا، بلکہ آخری تو جملے سن لیجئے گا. کہا چچا آپ نے سنا برداشت نہیں ہوا، چچا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا زینب ام کلثوم کو کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جایا گیا. بلکہ میں نے تمام کر دیا، سنے کا جملہ. ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہیں، حضرت محمد حنفیہ خود چل کے نہیں آئے، انہیں اٹھا کے لایا گیا، گھر میں لایا گیا. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ آئیں. کیسے آئیں؟ حضرت میں نے تمام کر دیا، میری طرف دیکھیں گے، دونوں ہاتھوں کو روضہ رسول کے دروازے پہ رکھا. کہا یا جدہ انی نائیتن بے ولد کل حسین، اے نانا میں آپ کے پاس آپ کے نواس حسین کی سنانی لے کے آئی ہوں. سارا مدینہ رونے لگا. بی بی نے ایک مرتبہ مصحف پڑھنا شروع کیا. کہا نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی. نانا آپ کا بیٹا حسین نواسا جب گھوڑے سے گرا، نانا میں دیکھ رہی تھی، نانا حسین کو ذبح کر دیا گیا. بی بی نے سارا مصحف پڑھا. جب مصحف پڑھ رہی تھی پورا مدینہ رو رہا تھا. ایک مرتبہ رو کے کہا، کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا، نانا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں آپ کو اپنے جسم کے اوپر تازیانوں کے نشان دکھاتی، نانا میرے بازوں میں بہت زیادہ نشان ہے.
اجرکم اللہ اجرکم اللہ، میں نے تمام کر دیا، بس یہ جملے سن لیجیے. بیوی زینب کبریٰ سلام علیہا بڑا مقام ہے بیوی کا، لیکن بیوی سے برداشت نہ ہوا. روایت کے الفاظ ہیں، جب نانا کے روزے سے بیوی اٹھی تو ایک مرتبہ کہا، سید سجاد میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں، میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں. بیوی کس طرح سے آئی؟ علماء، بڑے بڑے علماء نے لکھا، ایک خاتون اپنے مصائب کو اپنے شوہر سے چھپا سکتی ہے، اولاد سے چھپا سکتی ہے، بہن بھائیوں سے چھپا سکتی ہے، لیکن ایک خاتون اپنی ماں سے اپنے مصائب کو نہیں چھپا سکتی. آئیں جناب زینب کبریٰ، کس طرح سے آئیں؟ ایک مرتبہ قبر کی پائنتی میں بیٹھی، اپنے تبرکات کو کھولا، ایک کرتے کو نکالا، کہا اما یہ آپ کے بیٹے حسین کا کرتا ہے، اما اس کرتے میں حسین کا ذبح کیا گیا تھا. وہ کرتا نکال کے قبر پہ بچھا دیا، روایت کے الفاظ ہے، قبر پہ زلزلہ آنے لگا، کہ اما برداشت نہیں ہوا، اما یہ آپ کے بیٹے حسین کا کرتا ہے، پورا کرتا لہو لہان تھا. جب ایک مرتبہ قبر پہ زلزلہ دیکھا، بیوی نے دوبارہ رو کے کہا، اما میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، اما شمر سینے پہ سوار تھا، اما حسین کی داڑھی کو پکڑ رکھا تھا، گلے پہ خنجر چلاتا تھا، اما میں نے دامن پھیلا کے فریاد کی، اما میں نے سب سے کہا، میری ماں نے سے چکیاں پیس کے پالا تھا.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
بس میں نے تمام کر دیا، واسطہ دوں گا پروردگارہ، کس لہجے کا واسطہ دوں گا. یہ بھی جملہ میں نے پڑھا تھا لیکن دہراؤں گا، پروردگارہ کس بی بی کی عظمتوں کا واسطہ. پروردگارہ وہ بی بی جو پہلے بھائی کے گھر میں گئی، میرا دل کہتا ہے سب سے پہلے جناب فاطمہ صغریٰ کو پرسہ دیا ہوگا، کہا ہوگا کہ بیٹی تمہارے بابا میدان کربلا میں مارے گئے. لیکن جناب عبداللہ نے جعفر طیار نے بلا بھیجا، کہا سید سجاد پھپھی سے کہو گھر میں واپس آ جائیں. حضرات میری طرف دیکھیں گے، میں جانتا ہوں آپ لوگ تھک گئے ہوں گے رو رو کے. حضرات مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، یہ مسلسل رونا جناب زینب کبریٰ کا کام تھا، یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام تھا. آپ کے آنسو خشک ہو گئے ہوں گے. حضرات سنیں گے، جب جناب عبداللہ نے جعفر طیار نے بلایا، جناب زینب کبریٰ گھر گئیں، وہ بی بی جس نے کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا تھا، وہ بی بی جس نے کوفہ میں شام میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا تھا، نانا کے روزے پہ گئیں بیٹوں کا شکوہ نہیں کیا، ماں کے روزے پہ گئیں بیٹوں کا شکوہ نہیں کیا، لیکن ماں تھی، جیسے گھر پہنچی سہن میں بچھے 2 مسلے دیکھے، دونوں کو اٹھا کے سینے سے لگایا، اب برداشت نہیں ہوتا، رو کے جملہ کا، اون محمد بیٹا بتاؤ ماں کس کے سہارے دیے، میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، میرے بیٹے اس گھر میں نہیں ہے، میرا دل نہیں لگتا. پروردگارہ اس بیوی نے کتنا برداشت کیا، لیکن ایک مرتبہ بیوی سے برداشت نہ ہوا. حضرات ایک میری طرف دیکھیں گے، آخری جملہ سن لیں گے، جو دعا ہوگی مانگیں گے، میری طرف دیکھیں گے. ایک مرتبہ جناب عبداللہ اپنے جعفر طیار گھر میں وارد ہوئے اور کہا، بی بی حجرے میں چلی جائیے، میری زوجہ گھر میں نہیں ہے. حضرت کوئی ایسا مرد ہے جو اپنے قریبی رشتے دار کو دیکھے اور پہچاننے سے انکار کر دے؟ نہ جانے کیا بیت گئی، کیا حلیت ہے جناب زینب کبریٰ کا. بی بی نے دونوں ہاتھوں کو سر پہ رکھا اور رو کے جملہ کا کہا، عبداللہ پہچانا نہیں، عبداللہ میں زینب ہوں، عبداللہ ہم لٹ گئے برباد ہو گئے، عبداللہ اول محمد مارے گئے. بس یہ جملہ کہنا تھا، جناب عبداللہ زمین پہ بیٹھے کھڑے ہوئے پھر گر گئے. جب اتنا روتے ہوئے دیکھا جناب زینب کبریٰ نے، کہا عبداللہ کیا بات ہے، کیوں اتنا برداشت نہیں ہوتا، بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ کہا نہیں زینب، وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا، لیکن زینب مجھے اتنا بتاؤ یہ کلائیوں پہ نشان کیسے. زینب مجھے یہ بتاؤ یہ کلائیوں پہ نشان کیسے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی.
کہ تمہاری کلائیوں میں نشان کیسے ہیں. ایک مرتبہ بی بی نے رو کے کہا عبداللہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شرابی کا دربار، ہاتھوں میں رسیاں، بے مکنہ بے چادر.
اجر کو مل اللہ پروردگارا اس بی بی کی عصمتوں کا واسطہ ہو. حضرات میں ایک جملہ کہوں گا، پروردگارا میرا یقین ہے سب سے پہلے جناب سید سجاد کے لیے جناب زینب کبرا آئی ہوں گی. کہا ہوگا میرے قید کے ساتھی بھتیجے، بیٹا میں سب سے پہلے تجھے لینے کے لیے آؤں گی. پروردگارا تجھے واسطہ اس بی بی کی عظمتوں کا جس نے جلتے ہوئے خیمے سے سید سجاد کو نکالا، جس نے یزید کے دربار میں اپنی گردن کو امام وقت کی گردن پہ رکھا، کہا جب تک زینب زندہ ہے کوئی سید سجاد کو قتل نہیں کر سکتا. اللہ کی جب میں جملہ پڑھتا ہوں مجھے برداشت نہیں ہوتا. کیا جملہ ہے حضرات پروردگارا، اسی کا واسطہ دیتا ہوں، کسی کی دعا کو رد نہ کرنا. پروردگارا پروردگارا بار میں محمد السلام نے جب ایک بہت بزرگ کی ملاقات ہوئی ایک عالم دین کی، امام زمانہ نے کہا میرے رونے والوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا کریں میری پھپھی زینب کا واسطہ دیں. خدا اس واسطے کو رد نہیں کرتا. پروردگارا جناب زینب کبرا کی چادر کا واسطہ، پروردگارا صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارا دربار یزید میں جب جناب زینب کبرا نے اپنی گردن کو جناب سید سجاد کی گردن پہ رکھا، کہا نہیں یزید جب تک میں زندہ ہوں تو سید سجاد کو قتل نہیں کر سکتا، کہا اسے بھی قتل کر دو. جناب فضہ آگے بڑھی، کہا نہیں جب تک میں زندہ ہوں علی کی بیٹی پہ کوئی تلوار نہیں اٹھا سکتا. جب ایک مرتبہ حکم دیا اس بوڑھی کو قتل کر دو، جناب فضہ نے آواز دی کہا حبشی غلاموں دیکھتے نہیں تمہارے قبیلے کی خاتون پہ ہاتھ اٹھنے والا ہے. 500 حبشی غلاموں نے تلواریں کھینچ لی، کہا یزید خبردار ہمارے قبیلے کی خاتون پہ تلوار نہ چلے. سوگنامہ محمد کے الفاظ ہیں. جب ایک مرتبہ یزید نے دیکھا کہ بغاوت ہونے والی، کہا نہیں رک جاؤ کوئی قتل نہ کرے. ایک مرتبہ جناب زینب سے رہا نہ گیا، مدینے کا رخ کیا، کہا نانا اما کی قمیض فضہ کے ماننے والے تو بہت ہے لیکن نانا آپ کی نوازی کا ماننے والا کوئی نہیں ہے. پروردگارا تجھے واسطہ اس بی بی کی غربت کا، پروردگارا اس بی بی کی اسیری کا واسطہ. جتنے مومنین پریشان حال ہیں قید میں ہیں ان سب کو رہائی کی خبر عنایت فرما. پروردگارا جتنے مومنین مریض ہیں پروردگارا سید سجاد کی بیماری کا واسطہ. پروردگارا اس قیدی کے، پروردگارا وہ امام کہ جس کے نیچے سے بستر کو کھینچا گیا تھا، پروردگارا اس امام کی عظمتوں کا واسطہ، اس امام کی اسیری کا واسطہ. ان سب بیماروں کو شفا کاملہ جل عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارا جتنے مومنین موجود ہیں کسی کی دعا کو رد نہ فرمانا. پروردگارا پروردگارا تجھے واسطہ ہے اس امام کی قید کا، اس کے توق کا واسطہ. علماء نے لکھا کہ توق اتنا وزنی تھا کہ گردن جھکی رہتی تھی. مجھے نہیں معلوم کہ یہ رات میں توق اتارا جاتا تھا یا مسلسل توق گلے میں رہا کرتا تھا. پروردگارا تجھے واسطہ اس امام کی عظمتوں کا جس کے لیے کائنات خلق ہوئی لیکن اس نے ایسی قید کو دیکھا. پروردگارا پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمیں امام زمانہ کے دور کو دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا ہمیں جنت البقیع کی تعمیرات دوبارہ ہوتے دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا تمام دشمنان اہل بیت کو ہدایت فرما. پروردگارا جو قابل ہدایت نہیں ان سب کو غارت فرما. پروردگارا طالبان کو غارت فرما. پروردگارا پروردگارا تجھے اپنی عظمتوں کا واسطہ، جتنے دشمنان اہل بیت ہیں جتنے بھی افراد اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین، یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. مومنین صفحے بنا لیجیے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.